رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. مفت کا ثواب ہے, جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ہے, ختم ہو جائے گا. اور یہ ایک منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا, سحری افطار آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی, کھانا آ گیا اور اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, تو کھانے پینے کے لیے, افطار کرنے کے لیے, سحری کے لیے, سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ثواب کی نیت سے اب بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں, کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں, کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 12, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے, وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا یعنی اس کا ثواب دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی, افسوس کی کیفیت ہوگی, اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
میرے والد محترم حج کے لیے گئے تھے, میں تو سال دو سال ڈیڑھ سال کا ہوں گا. یہ پتا چلا تھا کہ مینا میں بہت لو چلی تھی, ان دنوں اموات کافی ہوئی تھی, یہ کہتے ہیں لو کی وجہ سے, سن اسٹروک. تو میرے والد صاحب بھی لاپتہ ہو گئے تھے اور بھی لاپتہ ہو گئے لو میں, لوگ وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہوگا حاجیوں میں. تو اس وقت ایسے انتظامات نہیں تھے جو اب ہیں, اب تو اے سی لگے ہوئے مینا کے خیموں میں, پہلے شاید پنکھے بھی نہ ہوتے ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ وہ پھر ڈھونڈنے سے آخر کار وہ جدہ شریف کے ہاسپٹل میں ملے والد صاحب, جو ان کے ساتھ دوسرے حاجی تھے. تو ہمارے گھر کا فرق تو تھا نہیں, میں بھی چھوٹا تھا, میرا بھائی بڑا, وہ بھی کچھ 10-12 سال کا ہوا اس وقت. یہ مطلب ہاسپٹل میں ملے لیکن وہ انتقال فرما گئے, اور وہیں ان کو جدہ شریف میں انڈرسٹوڈ, یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جدہ شریف ہی میں, جدہ بڑا شہر ہے, وہاں بھی قبرستان ہے, وہاں ان کی تدفین ہوئی ہوگی. تو اب مزار کا تو وہاں ویسے تصور نہیں ہے, صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات بھی وہاں نہیں رہنے دیے گئے, سب شہید کر دیے گئے. تو اب یہ کہ وہ عام عوام کے مزارات کا تو تصور ہی کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد راحیل ہیں, کہتے ہیں کہ مسجد کے جو امام ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ کر اذان اقامت و امامت کر سکتے ہیں؟
امام مسجد اعتکاف کر سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، سب کچھ تو کر سکتے ہیں، سب مسجد میں ہی تو ہو رہا ہے. فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف ایک باب ہے، تو اس میں پیج نمبر 265 پر رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے، اگر منارے یعنی اذان، پہلے مناروں سے اذانیں ہوتی تھی، اب منارے بنتے لیکن اس سے اذانیں نہیں ہوتی، جو مائک سے پہلے بغیر مائک کی ہوتی تھی نا اذان. تو اگر منارے کا راستہ خارج مسجد یعنی مسجد کے احاطے سے باؤنڈری وال سے باہر بھی ہے، اگر منارے کا راستہ خارج مسجد ہو تو بھی اذان کے لیے معتکف یعنی اعتکاف والا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے، شرعی حاجت کے لیے یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے یا نظر شرعی کے اعتکاف، یہ جو اعتکاف ہوتے ہیں تو ان کے لیے باہر خارج مسجد سے جیسے جائے گا وہ معتکف، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب تو منارے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جاتے ہی نہیں لوگ اذان بھی اب تو. ہاں البتہ عین مسجد میں اذان دینا تو سنت نہیں ہے، فنا مسجد میں دے سکتے ہیں اذان، تو کئی مسجدوں میں الگ سے ایک جگہ بنی ہوتی ہے اذان کے لیے، جو فنا مسجد میں ہوتی ہے، وہاں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے معتکف کے لیے.
گھر میں طوطے رکھ سکتے ہیں،
کوئی حرج نہیں ہے.
سستی کی وجہ سے اگر تراوی چھوڑ دیا تو کیسا؟
برا کیا اور عادت بنائی تو گناہگار ہوا.
میرا نام محمد بلال ہے. اگر منہ میں سونف کا ذرہ پھنس جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟
ہو جائے گی، لیکن نکال دینا چاہیے، کہ منہ میں کوئی ذرہ ہوتا ہے نا، اس سے چونکہ فرشتے منہ پر منہ رکھ کر تلاوت سنتے ہیں تو ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس سے. کوئی چیز اگر منہ میں پھنسی ہوئی ہو، ابھی افطار کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں پھنسی ہوئی ہوتی ہوں گی، سب خلال تو کر نہیں رہے ہوتے، تو یہ فرشتوں کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے. منہ صاف ہونا چاہیے، اور کوئی ذرہ بھی بوٹی کا ذرہ یا کوئی بھی غذا کا جیسے یہ سونف وغیرہ یہ نہیں پھنسی ہونی چاہیے. اسی لیے ہم وہ پانی کی ترغیب دیتے ہیں، جب منہ صاف کرنے کی نوبت نہیں آ رہی تو بندہ پانی پی لے، پانی نہیں پھنستا دانتوں میں، پھر نماز پڑھ کے اللہ نے جو دیا وہ کھائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک اولاد کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اولاد نیک ہی پیدا ہو یہ تمنا ہونی چاہیے، اولاد نیک ہو؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نیک و بد کا کیسے ہے؟
اب یہ کہ مادرزاد اولیاء بھی تو ہوئے ہیں، وس پاک مادرزاد ولی تھے، اس میں یہ کہ حرج نہیں دعا کرنے میں کہ نیک بچہ پیدا ہو.
ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟
ماں باپ کو نیک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نیک بیج جو ہوتا ہے نا، اچھا بیج اچھا پھل لاتا ہے. ماں باپ اگر بے نمازی ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیج جو ہے وہ اچھا پھل لائے.
سوال یہ کیا ہے کہ بیوی اور ماں کی نہ بنتی ہو تو اب بندہ کیا کرے؟
ساس بہو کی نہ بنتی ہو تو اس میں بس وہ دونوں سے انصاف کرنا ہے، اور اس میں انصاف کرنا تو ظاہر آتا نہیں ہے، وہ غصہ ہی آتا ہے بندے کو، جنرل بات کر رہا ہوں. تو کبھی تو یہ کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی پر ٹوٹ پڑے گا، کبھی بیوی کا اگر وہ زیادہ ہی کوئی ترکیب ہے دوستی کی تو پھر ماں کی خیر نہیں ہے، پھر نتیجہ تو نہیں ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے گھر کی. اس لیے ایسے موقع پر انصاف سے کام لینا ہے، اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور اگر کچھ نہیں کر پاتا، اس کو لگتا ہے کہ میری کچھ چلے گی نہیں، الٹا مسائل کھڑے ہوں، تو پھر خاموشی. اس میں یہ کہ بیوی سے انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے، اگر ترکیب آؤٹ ہو رہی ہے ماں کی طرف سے تو بیوی، یہ بعض اوقات ہوتا بھی ہے سر کہ یہاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لے کہ مطلب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، تم سمجھ جانا کہ میں ماں سے بگاڑوں گا تم رہ نہیں سکو گی، تم تھوڑا برداشت کر لو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے.
آپ جس طرح فرما رہے نا کہ بیوی سے یوں کر لے, بیوی سے یوں کر لے, بیوی اگر بیوی سے اتنا کر سکتا ہو نا تو شاید ماں ساتھ بہو کا جھگڑا نہ ہو.
بیویاں بات بہت سمجھدار ہوتی ہیں, بہت سمجھدار ہوتی ہیں, ہر بیوی بے وقوف نہیں ہوتی, بہت سمجھدار بھی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ پورا گھر پر راج کرتی ہیں.
تو ساس انڈرسٹینڈنگ نہ کر لے,
بعض اوقات نہیں ہو پاتی. اصل وہ عمر کا اتنا تفاوت ہوتا ہے, بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں پتھر کی لکیر. بہرحال یہ کہ اس لیے وہ ساس جو ہوتی ہے نا یہ بیچاری, اس کی ایج فیکٹر ہوتا ہے, عام طور پہ اس کی عمر بڑی ہوتی ہے. جوان ساس تو ہوتی نہیں, جوان ساسوں کی تو لڑے گی بھی نہیں.
یہ یوں کرنے جاوے انڈرسٹینڈنگ کے بعد کہ میں یوں کروں گا, نہیں یوں کرنا اس کو نہ آوے, کرنے نہیں کرنے جاوے نا بیوی کی ہنسی نکل جاوے, تو
بیوی
بیوی ہنس پڑے تو کہ اس کو تو کرنا تو آتا نہیں ہے,
ڈرامہ ہو رہا ہے. تو بھی وہ
پھر تو دونوں کام ساتھ,
ساس اتنا نہ سمجھے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے,
پھر دونوں کام ساتھ کرے گی اٹھ کر, اس کے ساتھ بھی کہے گی اس کے ساتھ بھی کہے گی, تم دونوں مل کر میرے کو کیا بنا رہے ہو. خیر اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو میرا خیال ہے, میرا خیال ہے گھر
ہوگی بھی کہیے کہ ایسا کرتے ہوں گے یار, اور گھر چل رہا ہوگا, کیونکہ ماں سے بگاڑا نہیں جا سکتا, تھانے میں رہ کر ایس ایچ او سے بگاڑ نہیں سکتے. ہاں وہ ترکیب بنانی پڑے گی, بات سے بگاڑا تو پھر وہ یا تو وہ الگ پھر رہنے کی نوبتیں, جھگڑے, بد دعائیں, تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی, تیرا نافرمان ہے پورا, پھر ماں بد دعائیں دے گی اور پھر پکڑ پکڑ کے پڑوسیوں کو بولے گی, رشتے دار میرا بیٹا بڑا نالائک ہے, بیوی نے اس پہ کچھ کروا دیا ہے, اب بیوی کا لٹو ہو گیا ہے, مجھے پوچھتا نہیں ہے, میں بیمار پڑتی ہوں تو دوا نہیں دیتا, مجھے جھاڑتا ہے, بس دعا کرو کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے, یہ چڑیل جب سے آئی ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے, بس جادو کرواتی رہتی ہے, مسلح پر بیٹھے بیٹھے پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے, یعنی نماز بھی پڑھے گی تسبیح پڑھے گی تو وہ ساس کو یہ لگے گا کہ یہ وظیفہ کھینچ رہی ہے, یہ ہم پر جادو کر رہی ہے گھر میں, یہ ہے مطلب اس طرح کی بالکل, یعنی کہ جہالت ہے لوگوں میں. پھر نماز پڑھے گی بےچاری, ورد پڑھے گی اور سانس تو لے گی نا, اور ادھر ادھر دیکھے گی بھی بےچاری کیا کرے گی, اب کفلے مدینہ تو سب بھی لگاتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی پڑھے, تو اب یہ دیکھے گی تو سانس سمجھے گی میری طرف دیکھا ہے, اور یہ آہستہ سے سانس بھی اس کو زور سے ہی لگے گا, لیا ہے کیا مجھے پھونکا ہے, اب میری خیر نہیں ہے, آؤ پھونکتے ہی میرے سر میں تھوڑا سا درد اٹھا تھا, یہ نفسیاتی طور پر, تو اب یہ کہ مشکلات در مشکلات در مشکلات در مشکلات, اور آخر 1 2 3 حالات ایسے بگڑتے ہیں بعض اوقات کے بس ساس ساس ہوتی ہے. ماں کا رول الگ ہوتا ہے, یعنی کسی نے اس کا تجزیہ کیا تھا کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے, بہن ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے, جب ساس بنتی ہے تو رول کیا ہوتا ہے, تو اس نے تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساس بنتی ہے تو وہ بدترین رول ہوتا ہے اس کا, یہ کہ جنرل بات اس نے کسی نے تجزیہ کیا تھا, تو ضروری نہیں ہے, بعض ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہیں, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی, یعنی بیٹے کو دونوں مل کر سیٹ کر رہی ہوتی ہیں, ایسے بھی ہوتا ہوگا, تو اس لیے وہ ہر ساس یعنی کہیں کوئی برا نہ مان جائے, جب کوئی بھی ہوگی عورت ساس تو بننا ہی پڑے گا نا اس کا, اگر بیٹا ہے تو اس کا آج نہیں تو کل, تو ساس از بیڈ یہ نہیں ہے, ساس بری ہی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں, جنرل بات ہے, پتا نہیں ساس بنتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, سگی خالہ بھی ہوگی آپس میں رشتہ ہوا ہے, اب یہ خالہ اپنے بھانجی کی ساس بنی تو اب یہ پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے, اب وہ خالہ نہیں رہتی اب ساس ہوتی ہے. بہرحال ساس کو بھی انصاف کرنا چاہیے, ماں کو بھی انصاف کرنا چاہیے, بیٹے کو بہو کو بیوی کو میاں کو سب کو انصاف عدل سے کام لینا چاہیے, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں اور مظلوم فائدے میں, اس وقت مظلوم کی چاندی ہوگی اور ظالم اس وقت رسوا و ذلیل ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس وقت اس کے پاس پاورز ہوں, قیامت کے دن کوئی کسی کی نہیں چلے گی مظلوم کی چلے گی, یہ یاد رکھیے گا, اس وقت مظلوم کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے آپ, تو کبھی بھی کسی غریب کو یا بیچارے مطلب پست کو جو دبا ہوا ہو اور آپ کا ملازم ہے مثلاً یا آپ کے ماتحت ہے, اس پر کبھی بھی ایسی سختی نہ کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, ورنہ وہ ظلم میں جا پڑے گی تو آپ پھنس جاؤ گے. اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت نے جو وضاحت فرمائی ہے اس میں جو لڑکے کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ سامنے آیا نا, مرد کا جو ایک کردار ہے کہ اس نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے امی کو بھی اس نے ترکیب میں رکھنا ہے اور اپنے جو بچوں کی امی ہے بیوی ہے اس کی, اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دینی. تو یہ حکمت عملیاں آنی چاہیے ہمارے یہاں, کیونکہ یہ ہر کوئی تو شادی شدہ ہے نہیں کہ یہ اس کا ایک میٹر ہو, لیکن پھر بھی ہزاروں لوگوں کو یہ موضوع جو ہے نا وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے. لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو بھی ان تمام تر باتوں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ شادی سے پہلے کوئی یہ باتیں سمجھاتا نہیں ہے کہ شادی کے بعد تم کو گھر چلانا کیسے, وہ ان کو یہ سمجھائی نہیں جاتی چیزیں عموماً گھروں میں, نہ بیٹی کو سمجھائی جاتی ہے نہ بیٹے کو سمجھائی جاتی ہے. اس موضوع کو سمجھانے کے بجائے شادی کر کے دونوں کو حالات کے سپرد کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ تیرنا سیکھنے کے بجائے ان کو سمندر میں دھکا مارا جاتا ہے, اور کب ہاتھ پیر مار کے تم نکل گئے تو نکل گئے, ڈوب گئے تو ڈوب گئے. تو گھریلو حالات اور معاملات میں کیسے نپٹا جا سکتا ہے, اس کی اصل تربیت بچوں کی ہوتی ہے ماں باپ کے سامنے. یعنی جب یہ اپنے والد کو اور اپنی امی کو دیکھتے ہیں نا, یہ ان کا سمجھے کہ مستقبل کا رول ہوتا ہے کہ ہماری امی تو یوں کیا کرتی تھی تو ہمارے ابو تو یوں کیا کرتے تھے. تو گھر میں اگر ماں باپ کا رول اچھا ہونا, ایک دوسرے کی عزت محبت احترام حکمت, تو جب شادی کے بعد اولاد اپنے گھر بساتی ہے تو اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا کردار سامنے ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی محبت سے پیار سے اور احترام سے ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. سوال یہ آیا کہ اگر ماں اور بیٹی کی نہ بنتی ہو تو
ماں اور بیٹی کی بھی نہیں بنتی, بازو بیٹی بھی زبان دراز ہوتی, اس میں شاید عموماً بیٹی کا زیادہ قصور ہوتا ہوگا ماں کا کم, کیونکہ ماں ہے نا ابھی ساس نہیں بنی ہے, تو اس لیے وہ بیٹی کو چاہیے کہ ماں کے حقوق کا خیال رکھے اور اس سے آواز بلند نہ کرے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے, جب ماں آئے تو تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے, ماں کے ہاتھ چومے پاؤں چومے, کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینے کے مترادف ہے. حدیث پاک میں کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازہ چوما. تو یوں مطلب یہ کہ ماں کا احترام کرے گی, ماں بیٹی کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. اسی طرح بہو بھی اگر ساس کا احترام کرے گی نا, اور بہو ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے گی ایک رہن سہن میں, اور اصل ماں تو خیر نہیں ہو سکتی ساس, لیکن یہ کہ جس طرح ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے کہ اب میری ماں یہ ہے, تو بھی جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. چل عام طور پہ تالی دعا سے بچتی ہے. اب اس وقت مشکل یہ ہے کہ ساس بھی سن رہی ہوگی, بہو بھی سن رہی ہوگی, بیٹی بھی سن رہی ہوگی, ماں بھی سن رہی ہوگی, ہو سکتا ہے بیٹا بھی سن رہا ہو. اب یہ پورا مضمون سن نہیں پائے ہوں گے. دیکھ تجھے سمجھا رہے ہیں, دیکھ تنگ کرتی ہے نا, سن سن کیا بولتے ہیں. اب وہ اس میں وہ سن ہو جائے گی پوری, سن نہیں پائے گی. یہ ہو چکا ہوگا, اس کا تو حل بھی نہیں ہے, جو ڈاٹا ہو گیا یا گھروں میں ہو رہا ہوگا. اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ جو اس وقت تو جو بیان ہو رہا نا, بس تو اس کی طرف بندہ کان دھرے, تبصرے اگر بات کو کرنے تو بات کو بات بھی کرے, دوران بیان تبصرے نہیں ہونے چاہیے. گھروں میں سننے میں یہ فرق ہے, اور یہاں بیٹھے ہوئے تو یہاں یہ تبصرے نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن پھر یہاں بھی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ اشارے کر رہے ہوں گے, گھٹنا والے دیکھ دیکھ کیا بولا, اس نے وہ گھٹنے پر ہاتھ مارا, ران پہ ہاتھ مارا, اس میں وہ جو بولنا تھا بولنے والا بول کر آگے نکل گیا, وہ دونوں رہ گئے بےچارے. یہ نہیں کرنا چاہیے, بس کان لگا کے سننا چاہیے تو فائدہ زیادہ ہوگا, ورنہ وہ ہاں کا نہ ہو جائے گا نقصان ہوگا. اگر اس دوران بات چیت اور اشارے اور کنائے سے آپ ترکیبیں بناتے رہیں گے نا, تو نقصان ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ضرور عرض کرتا چلو کہ اس پوری وضاحت میں کسی کی فیور نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھیے کہ گھر گرہستی کے آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ گھر کیسے چلے گا، اور ہر ایک کو اس کے لیے حکمت اور ہر ایک کو اس کے انداز کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں اللہ کرے کہ ہم اپنے اوپر لینا شروع کریں کہ ہم کیسے ہمیں رہنا ہے. اب دوسرا سوال یہ عبد القیوم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں اکثر رشتے تو غلط فہمیوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، تو کیا گھروں میں غلط فہمی کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں؟
غلط فہمیاں، بالکل غلط فہمیوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، بالکونی میں کھڑی ہے تو بولیں گے وہ سامنے کھڑکی میں لڑکا ہوتا ہے تو اس سے ترکیب بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ وہمات پالتے ہیں، تہمتیں رکھتے ہیں، گناہوں کا ڈھیر لگتا ہے اور گھر کا پرکھ چڑھ جاتے ہیں گھر کے، اس لیے وہ بدگمانی کا علاج ہو جائے نا وہ بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، گھر زوردار چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی رمضان المبارک میں عشاء کی جماعت رہ جاتی ہے اور وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اب وہ تراوی کی جماعت کے دوران اپنی عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، اب آیا کہ وہ بقیہ تراوی کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ ادا کرے گا، یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ کر جو بقیہ رکعتیں اس کی تراوی کی رہ گئی تھیں وہ ادا کرے گا؟
دونوں صورتیں درست ہیں، چاہے تو پہلے وہ تراوی کی بقیہ رکعتیں ادا کر لے، چاہے تو بعد میں ادا کرے، اور بہتر یہ کہ وتر تراوی کی 20 رکعتیں پوری کرنے کے بعد ادا کی جائیں.
میرا نام محمد حمزہ ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے دکانوں سے ادھار لیا ہوا ہے مگر میں بھول چکا ہوں، اب اس میں اب مجھے ادا کرنا ہے، اس بارے میں ارشاد میں کیا کروں؟
ظن غالب، معلوم کرنے میں رسک بہت ہے لاتے سے، تو بول دے گا ہاں برابر ہے تمہارے، تم پر 50,000 میرے نکل رہے، اب اس کو بیچارے کو یاد ہی نہیں ہے تو گلے پڑ جائے گا. اب یہ آپ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح پتا چلے گا اگلے کے پیسے بیچارے کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے.
عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یوں ادھار لے کے دکانوں سے کوئی ادھار لے کاروبار کے دوران اور بھول جائے، عام طور پہ لکھی ہوتی ہیں چیزیں، تو جس اس کا کاروبار ظاہر سی بات ہے کہ اس ایک تعداد ہی ہوگی جہاں اس کا کاروبار ہوگا، اور ادھار ویسے بھی مخصوص ہوتا ہے، تو معلومات کریں گے ظن غالب سے بھی بہت سارا ہو جائے گا اور معلومات سے بھی پتہ چل جائے گا.
ہاں یہ انکوائری کرنی چاہیے کہ کس کس سے کاروبار تھا اور کتنا کس کے پاس کتنا، وہ لکھت پڑھت اور پروف کے ساتھ مطلب اگر ثابت ہو جاتا پیسہ تو آپ پیمنٹ کر دیں، اور اگر یہ پتہ ہی نہیں کس کس سے ادھار لیا اور وہ یا جس سے لیا وہ غائب ہے، اس کی اولاد ہے کچھ بھی نہیں، تو اب ظن غالب کریں کہ لیا ہے، کس کا لیا ہے، کتنا لیا ہے، یہ سب ادا تو کرنا ہوگا، خالی توبہ کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی جبکہ نیت خراب تھی اور چٹ کر گئے تھے. اب اچھی بات ہے کہ ندامت ہوئی ہے، آخرت کا خوف پیدا ہوا ہے تو بھروں گا، تو لیکن وہ اس وقت تو گناہ ہو چکا نا کہ چٹ کر گئے، اس کی توبہ بھی کی جائے، اور تاخیر بلا وجہ جو سخت تاخیر، اس میں بڑا جھوٹ بھی بولنا پڑا ہوتا ہے اور لڑنا بھی پڑا ہوتا ہے، گالیاں بھی دینی پڑی ہوتی ہیں، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، وصول کر لے، ہر ایک کسی کے کھا نہیں سکتا، جو مطلب تھوڑا دبنگ ٹائپ کا آدمی ہوتا نا وہ لچا وہ کھا سکتا ہے، پیسے دبا سکتا ہے کہ جا وصول کر لے، ہر ایک ایسا نہیں بول سکتا. اگر خدا نہ خاصا اس طرح کے بھی معاملات ہوئے ہیں تو ظاہر ان کو ایزا بھی ہوئی ہے ساتھ میں، تو اس کی بھی معافی مانگنی ہوگی.
یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ جن سے انہوں نے ادھار لیے تھے، یا ادھار اب ادھار پیسے لیے تھے کہ ادھار مارے تھے، بھائی انہوں نے کہا جن کا ادھار میرے ذمے میں ان کو بھول چکا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی سے مال ادھار لیا تھا اور ان کو میں نے پیمنٹ نہیں کی. اب بھولے کیسے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی ہو، تو اگر یہ تھوڑی سی وضاحت لے کر ظن غالب، کیونکہ اگر کاروبار کا تعلق نہیں ہے تو ہر ایک کے پاس لکھت پرت ہوگی نہیں، ہر ایک کے پاس حساب کتاب اور اکاؤنٹ ہوگا نہیں، تو ایسی صورت میں انہیں اگر دارالافتاء اہل سنت کی طرف بھی ہم کہہ دیں کیونکہ وہ سارے شاید دو چار سوال جب آپ کرنے پڑیں گے ان سے تب جا کر سچویشن کلیئر ہوگی، اور اس وقت جو ان کو صحیح مسئلہ پتا چلے تو اس پر یہ عمل کر لیں، ورنہ اگر یہ کاروباری طور پر یہ جو بیان ہوا ہے تو اس کا تو آپ کو حل الحمدللہ یہاں سے دیا گیا ہے۔
یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے دوستوں سے جاننے والوں سے ادھار لیتے رہتے اور اس سے لیا، اب اس نے تقاضا کیا تھا اس کو تھوڑے دیے باقی ترخاتا رہا کہ اس سے کھینچ لیے۔ یہ ادھاریا، اس کا نام بھی ادھاریو میمنی میں، ادھاریا ٹائپ کی کوالٹی ہوتی ہے جو کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو بھلا دیتے ہیں، اتنے نہیں اتنے دیے تھے، کب دیے تھے یار، تم کو خیال رہ گیا، تم سے نہیں لیے میں نے، یا دے دیے تھے، یاد کرو دے دیے تھے۔ یہ اس طرح بھی ترکیب ہے، تو اگر اس طرح بھی کیا ہے تو یاد کر کے معلومات کر کے وہ پیمنٹ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا، اور ظاہر ہے یہ خوف خدا کی وجہ سے ہی ایسا ظاہر ہے کہ سوال کیا گیا، تو اللہ کریم سامان کر دے گا، اس کا اسباب بھی کر دے گا، نیت صاف منزل آسان، گھبرائیں نہیں آپ، اور دارالافتاء اہل سنت سے چاہے تو مزید رہنمائی لے لے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت وظیفے کیے لیکن فرق تو پڑا نہیں، تو ایسو کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
ایسو کا اعلی حضرت نے بہت سمجھا ہے،
اچھا،
کہ ورد و وظیفہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا فلاں کام کر دے، بہت دعائیں بھی مانگی مگر قبول نہیں ہوئی، اور یہ پڑا وہ پڑا، تو اس پر یہ کہ بندہ اپنے اوپر سوچے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتنی باتیں مانی ہیں، میری اپنی مطلب ہے کہ اتنی نافرمانیاں، یعنی کہ پھر وہ مثال دیے کہ جیسے کوئی اپنے کسی جاننے والے کا یا دوست کوئی کبھی کچھ کہے کہ یہ دے دو، وہ لے دو، وہ لا دو، تو یہ منع کرتا رہے اور نہ مانے اس کی، اور اب اس کو ضرورت پڑے اسی دوست سے کہ کچھ مانگے کسی چیز کی، تو یہ پہلے تو خود ہی شرمندہ ہوگا کہ اب میں کس سے مانگوں گا، میں نے تو اس کی بات کون سی مانی ہے، تو پھر بھی اگر اس نے ہمت کر کے مانگ لیا اور اس نے نہیں دیا تو اس کو برا کون سا لگے گا کہ یار میں نے اس کو کون سا دیا تھا، یہ مجھے دے گا، تو یہ سمجھانے کے لیے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بھی تو ہم بہت ساری نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر کوئی ہماری بات پوری نہیں کی بظاہر، تو اس میں گلے شکوے کیا کیا مطلب ہے کہ تک ہے، تو یوں بندہ سوچے کہ میں گناہگار ہوں، میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام میری منشا کے مطابق نہیں بنایا تو مجھے برا نہیں ماننا چاہیے، اور مگر اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اس نے یہ کام میرا نہیں بنایا، اس میں بھی ضرور حکمت ہوگی۔ مینڈک سوار بچو رسالہ ہے، پیج نمبر 17 پر ہے، اللہ عز و جل جو کرتا ہے یقیناً وہ صحیح کرتا ہے، بسا اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن بہت مرتبہ اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کمزور ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ کہ اللہ تعالی ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے، بھلائی پر نظر فرماتا ہے، جیسے میں بارہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری حاجتوں پر، ہماری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، تو اس میں میری حکمت ہوتی ہے، کہ بعض اوقات مریض کا مرض میں مبتلا رہنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، دوسروں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب ہم نے امت کے سارے مریضوں کے لیے شفا کی دعا کی، یہ ٹھیک کر لیا ہم نے. اور اگر ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، تو یہ زیادہ محتاط ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہے، ڈاکو بھی تو ہے نا ہمارے یہاں، ڈاکو ہے اور اس نے ڈکیتی اور دو قتل کا پلان کیا ہے کہ یہاں دو چوکیدار دونوں کو ماریں گے تو مال بڑا ہاتھ میں آئے گا، فلاں بنگلے میں، فلاں کوٹھی میں. ابھی اس نے پلاننگ کی ہے، اس میں یہ پڑ گیا بیمار، زوردار بخار ہے اس کو، پڑا ہوا بستر میں اس کی پلاننگ فیل ہو گئی. اب ہم شفا کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے، یہ پھر اٹھ جائے، گن سنبھالے، ٹیم کو نکالے اپنی، لوٹ مار کرے، قتل و غارت کری کرے. تو اس کا بیمار پڑا رہنا اچھا ہے، اس کی بیماری سے، اس کے بستر پر پڑے رہنے سے دوسرے مسلمانوں کے لیے امن ہے. اس طرح ظالم اور طرح طرح کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مطلب ستا رہے ہوتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو لوگوں کو ان سے امن ملتا ہے اور یہ لوگوں کو تنگ نہیں کر پاتے اپنی بیماری کی وجہ سے. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہماری یعنی امت کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے، کہ اس کو شفا دے تو یہ وہ صحیح بھی ہو جائے، لوگوں کو تنگ بھی نہ کرے، اور اگر شفا ملنے پر یہ لوگوں پر ظلم ڈائے گا تو یہ بھلے بستر پہ پڑا رہے، کوئی ضرورت نہیں کہ یہ باہر نکلے. یہ یعنی کہ یہ ایک جامع طور پر میں نے عرض کیا، اور یہ وہ بات ہے جو شاید سب کی سمجھ میں آتی ہوگی، اللہ کرے آ بھی رہی ہو. جو ظالم ہے، جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، چھریاں دکھا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، چٹیاں بھیج کر پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو کہے کو ہم باہر نکالے یار، یعنی ایسی دعا اس کے لیے کریں کہ یہ باہر آ جائے اور یہ پھر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے. یا تو یہ توبہ کر کے باہر آ جائے، نیک بن کے باہر آ جائے، بندوں کے حقوق ادا کرے تو صحیح ہے، یہ کل نہیں آج نہیں ابھی باہر آ جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اس نے شفا پا کر لوٹ مار کرنی تو بھلے پڑا رہے، اس کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ اتنے گناہوں سے اتنی دیر تک یہ بچا ہوا ہے، بیماری میں پڑا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس طرح کے ارشادات میں مفسرین نے بابا دو مثالیں بھی دی ہیں کہ شوگر کے مریض کو میٹھا اچھا لگتا ہے مگر میٹھا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور بیمار کو انجیکشن برا لگتا ہے لیکن انجیکشن کی تکلیف ہوتی ہے مگر وہ بیمار کے حق میں بہتر ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائی کہ افطاری کے وقت بچے مسجد میں شور بہت کرتے ہیں، اس کا حل ارشاد فرما دیں.
کب آپ سمجھتے کہ تھالا ٹال لو تو یہ شور نہیں آئیں گے، نہیں تو شور کریں گے.
یہ غالباً شاید افطار کے وقت، ہاں افطاری کے وقت
افطار میں شور کریں گے آ کے. افطار میں تو ٹائم کم ہوتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے،
مغرب میں پھر بھیجتے
شور نہیں کرتے ہوں گے. یہ تراویح میں شور کرتے ہیں، تراویح میں پیریڈ بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی مشغولیت نہیں ہوتی، افطار میں مشغولیت ہوتی ہے، یہ ادھر سے اٹھائیں گے ادھر سے اٹھائیں گے تو یہ شاید شور نہیں کرتے ہوں گے. اب بڑے شور کرتے ہوں گے، رہنے دے روزہ ہے نہیں تیرا، چل بھاگ جا روزہ دار کو کھانے دے، یہ ہوتا ہو تو الگ بات ہے. تو یوں ہوتا ہوگا افطاری میں بڑے شور کرتے ہوں گے، تراویح میں یہ چھوٹے شور کرتے ہوں گے. تو بہرحال شور نہ بڑے کرے نہ چھوٹے کرے، ٹھیک ہے. تو بڑوں کو بھی صبر کرنا چاہیے، بچہ کھائے تو بھلے کھائے، آپ کی جیب سے تھوڑی نکالا ہے اس نے. اور بچوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہیے جو شور کرتے ہیں، بھلے سمجھدار ہیں، شور کرتے ہیں تو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے. نمازیوں کو بہت اس سے پریشانیاں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے نا، یہ ہے 4 سال کا، بہت ضد کرتا ہے، کسی کی نہیں مانتا. ماں اور بیوی کو تو سمجھانا آسان ہے، بچوں کو سمجھانا مشکل ہے،
دوسرے بچوں کو سمجھانا مشکل.
اپنا بچہ بھی اگر ضدی ہے تو یہ ضدی بچہ تو کسی کی نہیں مانتا، تو ماں اور بیوی کو تو قابو کر لیا جا سکتا ہے، سمجھا لیا جا سکتا ہے، کہ یہ ضدی بچوں کو کیسے سمجھائے.
یہ ماشاء اللہ اس کی ماں اور بیوی جو ہے نا شریف ہوں گے، مبارک ہو آپ کو.
یوں نہیں
جا
تو بچہ ضدی ہے
تو یوں کر کے اچھا بیٹھ جا، آواز کی تو زبان نکال لوں گا، اس طرح بچے کو خاموش کرایا جا سکتا ہے؟ ماں کو یہ بول کے دکھاوے کون، پھر کس کو چپ کراتا وہ سمجھ آ جائے گی، یا بیوی کو اس طرح بول کے دکھائے؟ ان کی یہ جس نے ساحل سوال کیا نا، اس کی ماں بیوی یہ شریف ہوں گے، قابل مبارکباد ہے یہ. اللہ ایسا سب کو کر دے کہ سب شریف ہو جائے، ہمارے گھر امن کے کیوارے بن جائیں. تو وہ کا بےچارا ہوا بچہ، اللہ اس کو بھی شریف کر دے، وہ ضد نہ کرے. سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کے اس کو دم کرتے رہے، اللہ کرے گا ٹھنڈا ہو جائے.
مجھے یہ آپ نے صحیح توجہ دی، مجھے لگتا ہے شاید ان کو اس بات کا تجربہ ہی نہیں ہے. نہ تجربہ ہو کہ بیوی اور ماں کی ضد کا نہ لڑائی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کا ان کو تجربہ نہ ہی
ان کا ہو، ان کی سلح آپس میں ترکیب.
ہاں تو ان کو بےچاروں کو لگتا ہوگا کہ بچے کا مسئلہ اس سے زیادہ ہے.
جی ہاں، ان کے لیے ہماری باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.